قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج للعلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام ہمارے ہاں کتابوں میں ایک بہت ہی دلچسپ قسم کا سوال کیا جاتا ہے، فرض سے پہلے کون سا فرض ہے اور فرض کے بعد کون سا فرض ہے؟ فرض سے پہلے کون سا فرض ہے اور فرض کے بعد دوسرا کون سا فرض ہے؟ تو جواب اس کا آتا ہے دین فرض، لیکن اس سے پہلے علم دین فرض، نماز فرض لیکن اس سے پہلے علم نماز فرض، روزہ فرض لیکن اس سے پہلے علم روزہ فرض، تو عبادت فرض، اس عبادت سے پہلے ایک اور فرض ہے، تو کہتے ہیں فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے علم، تو علم سے پہلے یہ کسی چیز کے جاننے سے پہلے، کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری، اس جاننے میں اور پھر عمل کرنے میں علم کے درمیان میں ایک اور فرض ہے اور عمل کے درمیان میں ایک اور فرض ہے، علم کے درمیان میں فرض ہے خلوص اخلاص اور عمل کے درمیان میں بھی فرض ہے اخلاص، ایک شخص علم پڑھتا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنی عظمت قائم کرے تو کام کر رہا ہے ٹھیک لیکن نیت اس کی فاسد ہے، ایک شخص عبادت کر رہا ہے مثلا نماز پڑھتا ہے مثلا سخاوت کرتا ہے مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے عمل کر رہا ہے عظیم الشان لیکن نیت اس کی فاسد ہے، تو کہتے ہیں مل فرض قبل الفرض یقال العلم قبل العمل وما الفرض بعد الفرض، فرض کے بعد کون سی چیز فرض ہے؟ وہ العمل بعد العلم، کہ وہ عمل ہے جو علم کے بعد ہو، وما الفرض فی الفرض، فرض کے اندر اور کون سا فرض ہے؟ کہ الاخلاص فی العلم والاخلاص فی العمل، اس کے معنی یہ ہوئے کہ علم کا درجہ عمل سے بھی مقدم ہے اور ہر حال مقدم ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ لفظ پڑھنا آیا ہے، ایک قرآن پڑھیے، علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کا لفظ دنیا میں آنا چاہیے تھا اور یوں آنا چاہیے تھا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جملہ آنا چاہیے تھا رب کے نام سے آپ پڑھیے تو لفظ رب مقدم ہو جانا چاہیے، پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں جملہ آیا ہے پڑھیے آپ رب کے نام سے تو رب کو موخر کر دیا، تو لفظ پڑھنے کو مقدم کیا اور لفظ رب کو پیچھے کر دیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا جملہ رب کے نام سے پڑھیے باسم ربک اقرا، لیکن جملہ لایا گیا وہاں اقرا باسم ربک، ترتیب الٹ دی گئی، لفظ رب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا جائے اور لفظ اقرا کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن قرآن کریم نے اقرا کو مقدم کیا اور لفظ رب کو مؤخر کیا، کیوں؟ تو علامہ زمخشری نے لکھا کہ وہاں تعلیم اور قراءت اور پڑھنے کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ اسی لفظ کو مقدم کیا جائے، اس اہمیت کے پیش نظر اس لفظ کو مقدم کیا گیا، ورنہ لفظ رب تو عظمت والا ہے وہ لفظ اقرا سے بھی اونچے درجے والا ہے، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں دنیا میں معلم بن کر کے آیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا قل، آپ کہتے رہیے رب زدنی علما، یا اللہ میرا علم میں اضافہ فرما، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ایک حدیث عام طور پر ذکر کی جاتی ہے اگر بہت زیادہ کمزور درجے کی حدیث ہے، وہ بہت زیادہ کمزور درجے کی، اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب چین میں کون سا علم تھا جس کے لیے حضور نے فرمایا چین جانا پڑے، اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میں علم سے مراد علم دین ہے، اور اطلب العلم ولو کانا بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اگر یہ حدیث صحیح ہو یا اس کا مفہوم درست مان لیا جائے تو وہاں علم سے مراد علم دین ہی ہے، کوئی دوسرا علم نہیں ہے. لیکن مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک شخص نے مثلا اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس شخص کو کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک اس کو تمام عقائد اسلام کے اصولوں کے مطابق بنانے پڑیں گے، لیکن تمام عقائد وہ تبھی اسلام کے اصول مطابق بنائے گا جب تمام عقائد کا پہلے علم ہوگا. اس کو اپنے تمام اعمال اسلام کے اصولوں کے مطابق بنانا پڑیں گے، لیکن وہ تبھی بنا پائے گا جب اسلام کا علم ہوگا. اس کو جاننا پڑے گا کون کون سی چیز مجھ پر حرام ہو چکی ہے، اور وہ جو چیزیں حرام ہوں گی وہ پہلے معلوم کرنی پڑیں گی. اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ جو چیزیں مجھ پر لازم ہیں، یہ سمجھ تو گیا میں کہ لازم ہے لیکن کر نہیں پاتا، اور جو چیزیں مجھ پر حرام ہیں یہ سمجھ تو گیا میں کہ یہ حرام ہے مگر میں رک نہیں پاتا، تو کیسے میں اس سے رکوں گا؟ تو اس کا علم چاہیے. اب یہ جو شخص مسلمان ہو گیا اس کو ان تمام چیزوں کا علم چاہیے، اس کے بغیر یہ زندگی گزار نہیں سکتا بحیثیت مسلمان کے. تو اب اسلام گویا حضور نے فرمایا آپ پر علم حاصل کرنا فرض ہے. جو کون سا علم؟ کہ تم کو زندگی گزارنی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اسلام کے بنیادی معلومات چاہیے ہی چاہیے، اس کا علم تمہیں حاصل کرنا ہے. وہ کہتا ہے جی کیسے علم حاصل کروں گا؟ کہتا ہے کسی استاد کے پاس جا کر پڑھو، خود کتابیں پڑھو، پوچھ پوچھ کر پڑھو، معلوم کرو، لیکن معلوم کرو، تمہارے پاس یہ معلومات آ جانی چاہیے، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ نماز تم پر فرض ہے. کیسے معلوم ہو؟ پڑھ کر کے، سن کر کے، کتابیں پڑھ کر کے، سوالات کر کے، رات کو پڑھا، تم نے دن میں پڑھا، جس طرح پڑھا، مگر معلوم کرنا ضروری ہے کون کون سی چیزیں پہ رہنا، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری ہوگا. اب یہ شخص کہتا ہے کہ جی جہاں میں نے اسلام قبول کیا وہاں کوئی ہے ہی نہیں، نہ کتابیں مہیا ہیں، نہ کوئی فرد ہے جو مجھے بتا سکے، اب میں کیا کروں گا؟ تو حکم ہوا جہاں یہ علم تمہیں ملے گا وہاں تمہیں جانا فرض ہے. جی بہت دور اگر جانا پڑے گا، بہت دور، کتنا دور؟ چین تک کا سفر اگر کرنا پڑے گا یہ معلوم کرنا حاصل کرنے کے لیے تو تم کو جانا ضروری ہو. یہ اطلب العلم ولو کان بالسین. ہمارے بہت سارے دو لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر آج کے سکولوں کالجوں میں جو حضرات تعلیم پڑھاتے ہیں ان کی بڑی چاہت رہتی ہے کیا کہ صاحب اطلب العلم ولو کان بالسین، اس علم سے مراد تمام علوم لینے چاہیے. تو علم کی اتنی اہمیت ہے بالکل نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں اس علم کو حاصل کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں جو علم ابھی دنیا میں وجود ہی میں نہیں آیا تھا؟ آج کے تمام علوم جن کو ہم زمانے کے علوم کہتے ہیں، اصلی علوم وہ تو زمانے میں تھے ہی نہیں، تو حضور ان کو کیسے مکلف بنائیں گے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ پھر تو دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا اس پر عمل. کیوں نہیں کر سکتا؟ علوم اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ کون کون سی علم کو آپ فرض کریں گے اور کون کون سی علم کو فرض سے باہر نکالیں گے. ظاہر سی بات ہے تمام علوم اگر فرض ہو جائیں گے تو انسان کے بس سے باہر ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام علوم جو ہیں وہ فرض ہو جائیں؟ نہیں ممکن. اس لیے وہاں علم سے بڑا علم دین ہے. پھر علم دین کے دو درجے ہیں، ایک درجہ جو ہے اتنا علم کہ آدمی خود اپنی زندگی دین کے مطابق گزارے، یہ فرض عین ہے بالکل، جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، اسی طرح سے یہ بھی فرض ہے. گویا مجھے یہ جاننا لازم ہے کہ جب میں بالغ ہوا، میرے پاس مال آ گیا اور میں مسلمان ہوں، تو مجھے زکات کتنی دینی، یہ جاننا مجھے فرض ہے. اور اگر میں اپنے گھر کے کسی فرد کو کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ بھی بہت ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں زکات دینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے زکات کی تفصیل معلوم ہے نہیں، میرے پیسے پیسے خود ہی نکالتے رہیے، تو زکات آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن احکام زکات سے ناواقف ہونے کا جرم آپ کے سر پر رہے گا. اور یہ دنیا کا مانا ہوا قانون ہے، قانون سے ناواقفی خود ایک جرم ہے. یعنی اگر کوئی شخص ٹریفک قانون کے خلاف ورزی کرے اور اس کے بعد ٹریفک والوں نے پکڑ لیا، کیا یہ کہہ سکے گا جناب مجھے معلوم نہیں تھا قانون یہ ہے؟ اور اگر یہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ تو تمہارا دوسرا جرم ہو گیا، ایک تو تمہیں ٹریفک اصول معلوم نہیں، اوپر سے سڑک پر آئے کیسے؟ تو قانون سے ناواقف ہونا خود ایک جرم ہے. اور یہ دنیا کے تو اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، میرے نبی نے مجھ پر کیا کیا چیزیں لازم کی ہیں، اور میرا دین میرے لیے کن کن چیزوں کو حرام کر چکا ہے، یہ جاننا اسی پر ضروری ہے. یہ جاننا مجھے ضروری ہے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام کیوں کی ہیں، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے ان کی تفصیلی جاننا ہے، صرف یہ لسٹ معلوم کرنی ہے. یہ چیزیں مجھ پر حرام. اب میرا جی چاہتا ہے یہ حرام نہیں ہونی چاہیے, یہ حلال ہو جانی چاہیے. اب مجھے سمجھایا جائے کہ یہ حرام کیوں ہے, یہ بات کا سوال ہے. یہ پہلا سوال تو یہی ہے کہ صاحب کون کون سی چیزیں حلال ہیں, کون کون سی چیزیں حرام ہیں, کون کون سی چیزیں فرض ہیں. یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور کوئی مسلمان اس سے بچ نہیں سکتا. آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں, جی یہ بتائیے وہ آدمی جس تک اسلام پہنچا ہی نہیں, اسلام کا تذکرہ ہی اس تک نہیں پہنچا, کیا اس سے بھی پوچھا جائے گا؟ کہ جی اس سے بھی پوچھا جائے گا. جواب یہ ہے کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا, لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ نبی علیہ السلام کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا, اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ قرآن کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا, اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آخرت کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا, اس سے یہ پوچھا جائے گا کیا تم کیا سمجھتے تھے یہ کائنات خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنایا ہوگا, تم کیا سمجھتے تھے تمہارا وجود خود بخود خود کا بنا ہوا ہوگا یا کسی نے بنایا ہوگا. یہ ایک عقل کا سوال ہے. وہ غور کرے گا, غور کرنے والا کہتا جی میری سمجھ میں تو یہی آتا تھا بنایا کسی نے ضرور ہے, مگر وہ ہے کون یہ مجھے معلوم نہیں تھا, ہے کیسا یہ بھی مجھے معلوم نہیں, وہ چاہتا کیا ہے وہ یہ بھی مجھے معلوم نہیں, لیکن میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے اسے, کیسا ہے یہ مجھے معلوم نہیں. بس یہ جو ہی یہ جواب دے گا اس کا مطلب یہ وجود خداوندی کا قائل ہے, انہیں گا مقلق ہے, اس سے آگے کا نہیں, اس سے آگے کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنگل میں گزر جا رہے تھے تو وہاں چرواہے کو دیکھا تھا, اس وہ چرواہے کیا بولتا تھا, اے خدا تجھے سردی لگ رہی ہوگی میں تجھے چادر اڑاتا, تجھے بھوک لگ رہی ہوگی میں تجھے تازہ تازہ دودھ پلاتا, اور تجھے تھکاوٹ ہوگی میں تجھے یہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم, اللہ کی ذات تو ایسی نہیں ہے. لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک وہی کہہ رہا ہے جو سمجھ رہا ہے. وہ اس نے کیا سمجھا کہ ہمارا پیارے سے پیارا کوئی اگر ہو تو ہم اپنی محبت کے جذبات کے سامنے کیا پیش کریں گے, اگر وہ بھوکا ہوگا تو اچھی سے اچھی چیز پیش کریں گے, وہ ہے دودھ, ٹھنڈ لگے گی تو اچھے سے اچھا انتظام کریں گے, پیاس لگے گی تو پانی پیش کریں گے. تو وہ تو گویا سچے جذبات پیش کر رہا ہے, کیونکہ اس کی قوت فہم اتنی ہی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہوگی, جو اس کی قوت فہم میں آیا وہی اس نے آگے اپنے جذبات پیش کیے. غرض یہ کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کو تو علم حاصل کرنا ہی گا, اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے, اور اگر رہیں گے یعنی گویا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو جاہل ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اس علم کی پھیلاؤ کے لیے یہاں تک قدم اٹھا لیا تھا, یہاں تک قدم اٹھا لیا تھا کہ صحابہ کو حکم دیا کہ تم دوسری زبانیں بھی سیکھو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان بھی جانتے ہیں, اور عبرانی زبان میں آ کر انہیں تورات سنائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات سنائی ہے عبرانی زبان میں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عبرانی زبان بھی جانتے تھے, جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہو. باقی مذاہب والوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کے لوگ چاہتے ہیں کہ علم کم پھیلے, حتیٰ کہ یہودی اپنے یہودیوں کو کہتے تھے یہ سارا مذہب ان کو مت بتاؤ, لوگوں کو ساری معلومات اگر ان کو دو گے تو تم کو پوچھے گا ہی نہیں کوئی, تو وہ علم کو بچا کر کے رکھتے تھے. باقی قوموں کا بھی معاملہ یہی ہے. قدیم زمانے کے سنسکرت کے عالموں کا مستقل یہ اصول تھا کہ یہ ساری باتیں عوام کو نہیں بتانی ہیں, تاکہ یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے, یہ ہمارے محتاج رہیں گے, ہم سے بار بار پوچھتے رہیں گے, اور ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ کس کا رہے گا, عالم اور جاہل ہونے کا تعلق رہے گا. تو علم جو ہمارے اندر محدود رہنا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں اسلام ہوا کہ جتنا زیادہ اس کو پھیلائیں گے اتنا عام. یہاں تک کہا گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس لیے وہ شخص جو کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کا معاملہ تو آسان ہے, وہ تو سیکھ رہا ہے وہ علم دین. لیکن وہ شخص کہ جو کسی مدرسے کے دائرے میں نہیں ہے, وہ کسی مروجہ تعلیمی ادارے میں ہے, یا وہ کسی معاشی سرگرمی میں ہے, کسی بھی پروفیشن میں ہے, وہ اس آدمی کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ نمبر ایک اہل علم کے ساتھ جس پر اعتماد ہو اہل علم کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے, نمبر دو مستند کتابیں پڑھے, نمبر تین مسائل کے بارے میں پوچھ پوچھ کر کے زندگی گزارے. چاہے پوچھ پوچھ کر کر زندگی گزارے تو بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. دیوبند میں گزار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تھا وہ بالکل ان پڑھ, صرف خالص ان پڑھ, اپنا ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن بہت سارے علماء ان سے جا کر مسئلے پوچھتے تھے, کیونکہ انہوں نے تقریباً 50 سال تک وہاں دیوبند کے بڑے بڑے بزرگوں سے مسائل پوچھے تھے اور پوچھ پوچھ کر زبانی یاد کیے تھے. تو اس کا سارے زبانی مسائل زبانی یاد تھے, باقی عالم تو سوچتے تھے ہم کو جب مسئلہ پیش آئے گا کتاب کھولیں گے, اور یہ بیچارہ جانتا تھا میں کتاب کھول نہیں سکتا اس لیے وہ زبانی یاد رکھتا تھا. تو جن کو کتابوں پہ بھروسے تھے ان کو زبانی یاد نہیں, اور اس کو بھروسہ تھا اپنے حافظے پر, تو اسی سے لوگ پوچھتے تھے. تو علماء کو مسئلے پوچھتے ہوئے دیکھا گیا اس آدمی سے, اور تھا وہ ان پڑھ, تو پوچھ پوچھ کر اتنا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا تھا. یہاں بھی ایک دفعہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, بہت حیران ہو جاتا تھا, ہو سکتا ہے کہ وفات ہو گئی ہو. بہت ساری حدیثیں اس نے سنی, اس آدمی نے سنی, اور وہ کہتا تھا ہاں یہ حدیث صحیح ہے, میں نے میر واج مولانا یوسف صاحب سے سنی ہے. کوئی مسئلہ بتایا وہ فوراً کہتا تھا ہاں ہاں یہ صحیح ہے, یہ میر واج مولانا یوسف صاحب سے میں نے سنا. بس وہ فوراً میر واج مولانا یوسف صاحب کا حوالہ دیا کرتا تھا. اللہ والا باغ زندہ ہے یا نہیں, خود میرے ساتھ اس کی یہ واقعہ پیش آیا کہ کوئی مسئلہ سنا, اس نے کہا ہاں یہ مسئلہ میں نے ان سے بھی سنا ہے, اتنے عرصے پہلے سنا, اور تھا ان پڑھ, بالکل ہی ان پڑھ. اور وہ جو ہے یہ وہ شالوں کے وہ جو وہ پھول وہ بناتے ہیں شالوں کے اوپر, وہی کام کرتا تھا یہ, اور ان پڑھ شخص تھا وہ یہ بتاتا رہتا تھا. تو سن کر کے علم حاصل کرنا, قرآن کریم کے بیان کے مطابق معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں, ذرائع علم, اس میں سننا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے. دیکھنا بھی ذریعہ علم کا ہے, لیکن سننا دیکھنے سے زیادہ قوی ترین ذریعہ ہے, ذریعہ علم. سن کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں, یعنی ہم نے یہاں سے پوچھا, اور پوچھنے کے بعد جو وہاں سے جواب آیا اس جواب کو ہم نے محفوظ رکھا, یہ ہے بذریعہ علم, بذریعہ سن سما علم حاصل کرنا. اس طرح سے حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرمایا انما شفاء العی السوال, مسئلے سے ناواقف ہونا ایک بیماری ہے لیکن لا علاج نہیں. مسئلے سے ناواقف ہونا ایک مرض ہے لیکن یہ لا علاج مرض نہیں, پریشان کن بھی نہیں ہے. پھر اس کا بالکل آسان حل ہے پوچھنا, اس بیماری کا آسان علاج ہے پوچھنا. کس سے پوچھنا؟ کہ جس پر اعتماد ہو. اعتماد کس پر کرنا چاہیے؟ کہ جو مستند ہو. اب یہ کوئی انوکھی سی چیز نہیں ہے کہ صاحب علاج کس سے کرانا چاہیے, کہ جس کو علاج کی اتھارٹی ہو. کہ علاج کی اتھارٹی کس کی ہوتی ہے؟ کہ جس پر ڈگری ہو اور ساتھ میں تجربہ ہو. تجربہ بھی ہو, ڈگری بھی ہو, اور ہمارا بار بار کا ان کے ساتھ رویہ رہا ہو, اور ہم بار بار اس کے علاج سے فائدہ اٹھا چکے ہوں, تو تین باتیں جمع ہو گئی, ہمارا خود کا تجربہ, اس کا لوگوں کے نظروں میں صاحب تجربہ ہونا, اور ڈگری یافتہ ہونا. یہ تین باتیں جو ہی جمع ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہمیں اس سے علاج کرانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور اس سے علاج کراتے کراتے اگر خدا نخواستہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو کیا سمجھنا ہے؟ یہ خدا کا فیصلہ تھا. ٹھیک اسی طرح سے جب ہم کو علم حاصل کرنا ہے تو اس علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کیا؟ ان هذا العلم هو دين فانظروا امن تاخذون دينكم. یہ علم یہ دین ہے, لہذا غور کرتے رہنا تم کس سے حاصل کر رہے ہو. آج کا زمانہ افکار کے انتشار کا زمانہ ہے. افکار کے انتشار کا زمانہ کیا مطلب؟ ہر شخص اسلام کی ایسی عجیب و غریب تشریح کر رہا ہے, الامان الحفیظ, ایسی عجیب عجیب تشریحات ہو رہی ہے. ایک شخص اٹھتا ہے وہ کہتا ہے اسلام میں سودی حرام نہیں ہے, دوسرا اٹھتا ہے اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں کہیں, تیسرا اٹھتا ہے کہا ہے اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح حرام کر رکھے ہیں. غرض یہ کہ انتشار کا عالم ہے, تو جو شخص جو چاہے سو کہتا ہے, اور نام اسلام کا. اور اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی ہے, حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان انتحال مبتلین کریں گے, انتحال مبتلین کریں گے. کیا ہے یہ انتحال مبتلین؟ باطل پرست قوموں کے افکار اور نظریات لیں گے اور اس کو اسلام بنا کر کے پیش کریں گے, اسلامی طور پر اس کو مدلل کر کے لائیں گے, اس کو کہتے ہیں انتحال مبتلین. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ شان ایک طبقہ ایسا رکھیں گے کہ جس انتحالی مبتلین کا توڑ کر کریں گے, کہا صاحب یہ غلط ہے. چنانچہ بعض دفعہ ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص اتنی زبردست بحث کرتا ہے کس بات پر کہ بینک کا سود حرام نہیں ہے, ہم جواب دیتے دیتے خود ہی آجز آ جاتا ہے, اور ہم نہیں وقت کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں جواب دیتے دیتے. اتنی زبردست بحث کرتا ہے وہاں سے, وہ کس بات پہ بحث کر رہا ہے؟ سود کو حلال کرنے کے لیے. تو وہی ہے, یعنی زمانے کے رو یہ ہے کہ سود حلال ہو جانا چاہیے. یہ آدمی بھی نمائندہ اسی کا بن گیا اور اس کو اسلام بنا کر کے پیش کر رہا ہے, اور قوت کلام اس درجے کی ہے دلائل اس درجے کے ہیں کہ ہم یہاں سے اس کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں کر پا رہے ہیں بات, لیکن اس کے باوجود حق یہ ہے وہ باطل ہے. وہ تھا نا ایک شخص, ابو جہل نے اسے پوچھا تھا تم نے بھی اللہ خدا کو مان لیا؟ اس نے کہا جی. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا میں تو نہیں دے سکتا ثبوت. اس سے صاحب کہا میں نہیں دے سکتا. تو اب کیا کہیں گے ہم اس کو؟ کہیں گے صاحب ذہین ترین فرد گمراہ ہے اور کمزور ذہن آدمی جو ہے وہ ہدایت پر ہے. ٹھیک ہے, اس کو مطمئن نہیں کر سکا. یہ ایک بہت ہی خطرناک, اگر آج کے زمانے وہ بتا نا 20ویں صدی کا سب سے بڑا ملحد فلسفی, 20ویں صدی کا سب سے بڑا ملحد فلسفی کون تھا؟ برٹرنڈ رسل. ممکن ہے آج کا کوئی عالم اس سے بحث نہیں کر سکے گا, نہیں کر سکے, اس کے دلائل کا توڑ نہیں کر سکے, لیکن اس کے باوجود وہ ملحد باطل پرست, اور یہ شخص جو کچھ نہیں جانتا جو دلائل نہیں تھے وہ حق پر. تو حق پر دلائل قائم نہ کر پائیں اور حق پر آنے والے اعتراضات کا جواب نہ دے پائیں, اس کے باوجود حق حق ہی ہے. اور باطل والا اپنے باطل کو کتنا ہی مزین کر کے اور کتنا ہی مدلل کر کے پیش کرے, اس کے باوجود باطل باطل ہی ہے. تو کیا کریں گے مسلمان؟ مسلمان کریں گے یہ کہ صاحب غیر قوموں کے نظریات اسلام بنا کر کے پیش کریں گے. عورتوں کی بے رہ روی کا زمانہ ہے, تب کیا یورپ سے چلی عورتوں کی آزادی, آزادی نسبہ, عورتوں کو ترقی دو. کیا مطلب کیا ہے؟ گھر سے گھسٹ کر باہر لاؤ اور حیا عفت اور مسلمانوں کے درمیان کی یہ جو ہے پاکدامنی, یہ سارا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے اس کے لیے عورتوں کی آزادی, مسلمان بھی ان کے ترجمان بن جائیں گے اور کہیں گے صاحب اسلام میں تو کہیں پردہ نہیں دکھا, یہ قرآن کا لکھا ہے چہرے میں پردہ کرو. کہتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں ٹی وی پر مولانا صاحب نے اعلان کر دیا اسلام میں کہیں پردے کا حکم نہیں ہے, فلاں مولانا صاحب نے اعلان کر دیا. کیا غرض یہ کہ یہ اسلام, ایک شخص ایک دفعہ مجھ سے میرے کہنے کا صاحب یہ ٹوپی پہننے کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا صاحب ثبوت کہیں ہو یا نہ ہو سنیے, پہلی بات, پہلی بات یہ ننگے سر رہنے کا تصور اسلام میں نہیں یورپ میں ہے. ننگے سر رہنے کا تصور یورپ سے چلا اور چلنے کے بعد یہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہوا, اور مسلمان تو پہلے اس کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد پھر یہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا, یہاں تک کہ مردوں کے سر سے ٹوپی اتر گئی. اس وقت تک کسی نے نہیں کہا کہ صاحب ننگے سر رہنا جو ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے. اتر گئی, اترنے کے بعد پھر ابھی ختم بھی ہو گئی, ختم ہونے کے بعد ابھی ننگا سر رہنا پھیل گیا. اس وقت ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ نماز ننگے سر پڑھیں, اب جب نماز بھی ننگے سر شروع ہوگی, اب وقت وہ آ گیا کہ وہیں سے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اسلام ہے ننگا سر رہنے کا حکم. یہ اسی کی ترجمانی ہے. اس کو کہتے ہیں غیر قوموں کے نظریات کو لینا اور لینے کے بعد اسلام بنا کر کے پیش کرنا. ایک آدمی کہتا ہے جی میں جانتا ہوں نبی علیہ السلام زندگی بھر کبھی ننگے سر نہیں رہے, میرا اس پہ یقین ہے, اسلامی تہذیب یہی ہے, لیکن میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں وہاں میں نہیں کر پاتا. یہ ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا کہتا ہے کیا کہ صاحب اسلام ہی یہ ہے کہ ننگے سر رہو. یہاں تک کہ ایک شخص نے یہاں تک ظلم کیا کہ ویسے ٹوپی رکھ اور جب نماز کے وقت آیا تو ٹوپی اتار کر اب نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے وہ انتہائی مبتلی. باطل قوموں نے جو روش اختیار کی ہو وہ مسلمان اس روش کو قبول کر لیں گے, ذہن ہوگا مروب اس سے, لیکن بولیں گے اسلام بنا کر کے. تو اس ایسی صورتحال میں کیا کرنا ہوگا کہ دین جس سے آپ لیں گے اس کا پہلے مستند ہونا ضروری ہے, اس کا مستند ہونا ضروری ہے. ادھر سے اسلام جو ہے بے انتہا مالدار مذہب ہے. مالدار مذہب ہونے کے معنی کیا ہیں؟ باطل سے باطل نقطہ نظر اگر کوئی آدمی, اگر صاحب علم ہوگا, باطل سے باطل نقطہ نظر آئے گا تو اسلام سے مدد کر کے دکھا دے گا. یہ تو عام انسان کو کہہ نہیں سکتے یہ بات, لیکن صورتحال یہ ہے کہ غلط سے غلط بات اگر ہم چاہیں گے تو قرآن حدیث کے دلائل اس طرح سے جمع کر کے دکھائیں گے کہ آپ کو بات مدل نظر آئے گی. یہ اسلام میں یہ قوت ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اس قرآن ہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, یعنی قرآن سے وہ گمراہ ہی اخذ کریں گے. میں مثال بتاتا ہوں. ایک شخص نے کیا کہا؟ کہا لگا سب قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو موت آئی. کہاں ہے قرآن میں لکھا؟ کہ نام دکھائیں. کیسے بھائی؟ کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے اللہ خالق کل شیء. جی ٹھیک, قرآن میں لکھا ہے یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے. یحذرکم اللہ, اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو, نفسہ اپنے نفس سے. تو کیا ہوا؟ کہ اللہ کا نفس ہے, اور قرآن میں ہے کل نفس ذائقہ الموت, ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا. تو کیا ثابت ہوا؟ ایک آئے سے ثابت ہوا اللہ کا نفس ہے, اور دوسری آئے سے ثابت ہو گیا نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لکھے نکل گئے گمراہ. اچھا ٹھیک ہے صاحب تم کو تو یہ مل گیا, اور آئے تو کچھ یاد نہیں ہے. جس کو سیدھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے لیکن خود حی اللہ یموت، وہ حی اللہ یموت جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا؟ تو جس خدا کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ وہ نہیں. اس قرآن کریم سے ہر قسم کا استدلال قائم کیا جاتا. اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صاحب علم دین حاصل کرنا لازم. اگر علم دین نہیں حاصل کریں گے تو گمراہی ایسی آئے گی. یہ جو ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں جو شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک میں، یہ شکوک میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے معلومات ہی صحیح نہیں. اچھا معلومات صحیح نہیں ہے تو آپ کو کہیں بھی کوئی آدمی بہکا سکتا ہے، آپ کو کہیں بھی کوئی آدمی کنفیوز کر دے گا. ایک لڑکا کہنے لگا جی میں حیران ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہنے لگا صاحب مجھے میں نے ایک ایسی بات سنی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور لگتا ہے مجھے صحیح ہے. کیا بات سنی؟ اب دیکھیے اس کو کیا سمجھا ہے. اب دیکھو مسلمانوں کا نبی جو تھا وہ بڑا شہوت پرست نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے لگا دیکھو تم کو معلوم ہے نا 11 نے کہا کیا تھا. کہنے لگا اچھا تم کو معلوم ہے جب کبھی کوئی جنگ ہوتی تھی اس میں جو سب سے خوبصورت ہوتا اور اسی کو ڈھونڈتے تھے. اچھا اور حدیث دکھائی. دیکھیے صاحب جنگ خیبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خیبر کی یہودیوں کو جمع کیا گیا اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک اونچے خاندان کی بیٹی ہے، یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے، مناسب ہے کہ یہ آپ کے یہاں رہے کسی اور صحابی کے گھر جانے کے بجائے. حضور نے فرمایا کچھ اعراض برتا پھر دوسرا صحابی آیا کہ دوسرا صحابی آیا اس نے ترغیب دینی چاہے حضور مان لینے چاہیے، یہ ٹھیک نہیں رہے گا ایک سردار کی بیٹی جو ہے وہ دوسرے گھر میں رہے. ادھر سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہودی خاندان کی بیٹی تھی اس کی چاہت رہی تھی، دعائیں بھی کی تھی، اس نے خواب بھی دیکھا تھا کہ میرے گود میں آ کر چاند گر گیا اور اس نے اپنے شوہر سے بتایا بھی تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا مدینے سے چاند اٹھا اور آ کر میری گود میں گرا. اس کے شوہر نے کہا تو اس خواب کا مطلب تیرے دل میں تمنا ہے مدینے کے بادشاہ کے ساتھ رشتہ کرنے کی، تو تھپڑ بھی مارا تھا اس نے. یہ ساری صورتحال ہے. اب نبی علیہ السلام آمادہ نہیں ہو رہے ہیں تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے صفیہ بہت اونچے خاندان کی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی تھا وہ خوبصورت بھی ہیں، یہ اس لڑکے کو سکھایا گیا. کہنے کا دیکھا خوبصورت آپ کے تو دیکھیں سب اتنے سارے نکاح کیے اور یہ جو ہیں وہ جنسی معاملات کی حدیثیں بھی بیان کی، یہ ساری باتیں سمجھانے پتا لڑکے ذہن میں اٹھا دیا تو حضور تو شہوت پرست بیٹھ گیا اس کے ذہن میں. اب اس کو ہم یہ جو کانٹے اس کے ذہن میں بٹھا دیے گئے اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہے، بہت وقت لگے گا اس کو اکھاڑنا. آپ دیکھیے صاحب اسلام کیسا مذہب ہے، غلامیت سکھاتا ہے. کیا ہوتا ہے جو غلامیت؟ اب غلامیت انسان ہمارا غلام، ہم بیل کی طرح اس کو بیچ سکتے ہیں، بیل کی طرح اس کو جو چاہے سو کر سکتے ہیں، کام لیں گے یہ کچھ بول نہیں سکتا، جو مرضی دیں گے وہ کھائے. اور اسلام ایسا مذہب ہے جس نے سب عورتوں کو لونڈی بھی بنا دیا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لڑکا بےچارا جانتا نہیں تھا یہ غلامیت کا مسئلہ کیا ہے، اس نے کہا اچھا اسلام ایسا مذہب ہے، شک پہ پڑ گیا. تو دور وہ ہے کہ جو شکوک میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے اگر آپ کی معلومات پختہ اور مضبوط نہیں ہوئی تو کہیں بھی کوئی آدمی کسی بھی گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے. لہذا علم حاصل کرنا ضروری اور علم دین مستند کتابیں پڑھ کر، قابل اعتماد شخصیات سے تعلق رکھ کر، سوالات ذہن میں آئیں تو ان سوالات کو کسی قابل اعتماد شخص سے پوچھ کر علم حاصل کرنا ضروری. اور اس علم حاصل کرنے کے دو، ایک تو ہے اسلام کا فکری علم اور ایک اسلام کا عملی علم. ایک آپ یہ جاننا چاہتے ہیں نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، ٹھیک، یہ ہے اسلام کا عملی علم. اور ایک ہے صاحب اسلام نے نماز فرض کیوں کی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی مصلحتیں کیا ہیں، اس کی علتیں کیا ہیں، یہ اسلام کا فکری علم. یہ اگر قانون کیوں ہے یہ اگر نہیں معلوم ہوگا تب بھی کوئی جرم نہیں، قانون کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے. یہ کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے، یہ حلال ہے یا حرام یہ معلوم ہونا ضروری ہے. کہ جی پران کھانا حلال ہے یا حرام، هل الكراس حلال ام حرام، کراس کہتے ہیں گندنا پران، کیا ہے حلال ہے یا حرام یہ معلوم. جب ہم اطمئن قلبی، جب اپنے دل کو مزید اطمینان پیدا کرانا چاہتے ہوں، یعنی ہم انشرح پیدا کرانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم سوال کریں گے کہ کیا کا سوال، کیوں کا سوال، اسلام کیا ہے، اسلام کیوں ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہوا علم دین کی بے انتہا زیادہ فضیلت ہے، قرآن کریم اس کی فضیلت بیان فرمائی. قرآن کے بیان کے مطابق تو یہ ہے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق انسان، سب سے زیادہ خوبی والی مخلوق انسان، پھر ان انسانوں میں سب سے زیادہ خوبیوں والا اور عظمتوں والا مسلمان، باقی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی اچھائیوں والا کیوں نہ ہو، لیکن ایک بنیادی خرابی اس کے اندر ہے، ایک بنیادی خرابی اس کے اندر ہے. وہ کیا؟ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی زندگی کو بے مقصد زندگی مانتا ہے، وہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ایمان اگر نہیں ہے، باقی زندگی کی تمام خصوصیات اگر ہوں اور کتنی خوبیاں کیوں نہ ہوں، ایمان اگر نہیں ہے تو یہ آدمی افضل نہیں. تو تمام انسانوں میں افضل ترین مخلوق کون؟ افضل ترین مخلوق اصحاب ایمان. پھر اصحاب ایمان میں افضل ترین کون؟ کہ اصحاب علم. اور یہ اصحاب علم کے لیے یہ نہیں کوئی صاحب فلاں لیول کا، جب علم آپ کے پاس آئے گا تب آپ اس کیٹیگری میں داخل ہو جائیں گے، نہیں. علم جتنا بڑھتا جائے گا، علم کی کوئی حد نہیں، علم کی کوئی حد نہیں ہے. قرآن کریم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہی بیان فرمائی، یہ تمہارے پاس آئیں گے، ایک تو تم کو کتاب پڑھائیں گے، یتلو علیہم آیاتی، ایک تو تم کو کتاب پڑھائیں گے، تو وہ معلم. حضور کی سب سے بڑی خصوصیت معلم، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کے تمام انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ شاہ نے بھی حکم دیا، آپ مجھ سے دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. لہٰذا علم دین حاصل کرنا ضروری، یعنی مستند کتابیں پڑھ کر. ظاہر ہے آپ کی عمر یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن لیں گے اور وہاں، وہ تو نہیں. اب آپ کی جس عمر کے مرحلے میں، اس میں آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک مستند قابل اعتماد شخصیات سے تعلق، اور دوسرے قابل اعتماد و صحیح کتابیں پڑھنا. یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی کوئی قابل اعتماد آدمی بتائے گا. ٹھیک، جس طرح سے ہم اپنا علاج کرنے کے لیے اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے دین حاصل کرنے کے لیے بھی ہم کو قابل اعتماد سے قابل اعتماد ڈھونڈنا ہوگا. تو پیاس بھی پیدا کرنی ہے اور اس کے آپ کی تلاش بھی صحیح کرنی ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، خصوصاً آج کے دور میں. آج کے دور میں تو اگر آدمی ارادہ کر لیتا ہے میں برائیوں سے بچوں گا، لیکن دوستی کا سرکل، گھر کا ماحول، کالج کا ماحول، بازار کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کو کھینچ لے گا پھر واپس اور اسی برائی میں پہنچا دے گا. چاچا لڑکے پوچھتے رہتے ہیں روز کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دو تین دن تک کیا، اس کے بعد پھر مجھے شوق ہی ختم ہو گیا، اب مجھے وہی برے خیالات دل میں آنے لگا، میں کیا کروں؟ دراصل کیا ہے، ماحول اتنا تیز ہے ادھر سے کہ اس تیز ماحول میں مضبوط سے مضبوط ارادہ بھی تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے. پختہ ارادہ کر لیا، اب میں یہ برا کام نہیں کروں گا، اب برا کام نہیں کروں گا، اب یہ گھر میں گیا تو وہاں ٹی وی کا اثر، چیز خریدی تو اس میں ننگی عورت ہوگی، اخبار دیکھا تو اس میں ننگی عورت ہوگی، غرض کہ چاروں طرف سے ننگا پن ہے، چاروں طرف سے بے حیائی ہے، چاروں طرف سے گندگی ہے. کان کھولیں تو گانے، آنکھیں کھولیں تو ننگی عورتیں، نہ کان کھولنے کے قابل ہیں اور نہ آنکھ کھولنے کے قابل ہیں. اب آنکھ کے ذریعے سے بھی گندگی ذہن میں جا رہی ہے اور کان کے ذریعے سے بھی گندگی ذہن میں جا رہی ہے، اندر ذہن جو ہے وہ گھونسلہ بنا ہوا ہے گندگیوں کا. تو اب خیالات کا، ان برے خیالات کا، اب بیچارہ کتنا زور لگائے گا. ایمان تھوڑی سی اس مجلس میں چند باتیں سنی، یہ کتنا اثر کریں گی، ادھر سے اتنا تیز ماحول ہے اور چاروں طرف سے ہے. اس میں بھی اگر ہم فکر نہیں کریں گے، صحیح دینی کتابیں نہیں پڑھیں گے. ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا جی آج کے کالج میں پڑھنا، تو سمجھے ناممکن ہے. کہ ہاں واقعی ناممکن ہے، تو کیسے پڑھنا چاہیے؟ بس آپ بس یہ سمجھیے، آج کے کالج میں جانے کا مطلب ہوتا ہے بیت الخلا میں جانا، کہ بیت الخلا میں گندگی بھی ہے، بدبو بھی ہے، جانا ضروری ہے. تب کیا کریں گے آپ؟ کوشش کریں گے جلد سے جلد باہر نکل آئیں، کوشش کریں گے وہاں کی گندگی سے جتنا اپنے آپ کو بچا پائے، کوشش کریں گے وہاں زیادہ بو نہ پھیلنے پائے، جلدی پانی پھینکیں. اور زیادہ اگر مالی وسعت ہوگی تو کہیں سپرے وپرے بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ، غرض یہ کہ اس کی گندگی کو بھی جھیلیں گے بادل ناخواستہ، اس کی بدبو کو بھی جھیلیں گے بادل ناخواستہ، اور گندی چیز کو بالکل ہی دیکھنا چاہیں گے، دیکھنا ہی پڑ گیا تو بادل ناخواستہ. بس یہی آج کے کالج کا بات کہ صاحب اس گندے ماحول میں آپ کو جانا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس سے باہر نکل کر اچھے ماحول میں آئیے. اور وہ اچھا ماحول جو ہے وہ یہی مجلس ہے. علم دین حاصل کرنا عبادت بھی ہے. دنیا میں کسی مذہب نے صرف پڑھنے کو عبادت قرار نہیں دیا، صرف اسلام ایسا مذہب ہے جس نے پڑھنے کو بھی عبادت قرار دے دیا. چنانچہ آپ نے آج رات کو پڑھنا شروع کیا، کیا حدیث کی چھوٹی سی کتاب، میں یہ حدیثیں پڑھوں گا، ایک حدیث یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اس حدیث کو بھی یاد کروں گا، اس حدیث کے مطابق بعد میں سوچوں گا یہ میں اس پر عمل کر پایا ہوں یا نہیں، یہ میرے عمل کی چیز ہے یا نہیں. یہی ساری رات آپ نے کیا. دوسری رات آپ نے ساری رات نفلیں پڑھی،
پہلی والی رات زیادہ فضیلت والی ہوگی یا دوسری والی رات، یہ بھی اسلام سے پوچھنا ہے. اسلام کہتا ہے پہلی والی رات زیادہ فضیلت والی. یا دوسری مثال، ہم دو ساتھی ہیں، ایک ساتھی نے ساری رات تلاوت قرآن کریم کی اور دوسری ساتھی نے ساری رات مسائل کی کتاب پڑھی یا سیرت کی کتاب پڑھی یعنی دین کی کوئی کتاب پڑھی تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو. اور یہ معلومات میں اضافہ کیوں ہوگا؟ تاکہ میں اس پر عمل کروں گا اور اپنے کسی مسلمان بھائی کو بتاؤں گا جب مجھے ضرورت پڑے گی. بس یہ میری دو نیتیں، اس لیے میں ساری رات ایک دین کی کتاب پڑھتا رہا اور میرا دوست جو ہے ساری رات نفلیں یا قرآن پڑھتا رہا. تو صبح کو سب زیادہ فضیلت اور اجر کس کو ملے گا؟ اس کو جس نے رات ساری رات پڑھا. اتنی زیادہ اہمیت پڑھنے کی رکھی ہے قرآن، اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے. اس لیے پرانے زمانے میں ہمارے مدرسوں میں جو طالب علم پڑھتے تھے تو بعض دفعہ طالب علم جو ہے وہ شوق میں نقلیں پڑھنے لگتا تھا تو استاد سختی سے منع کرتے تھے، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی سنے کہا کہ نفل پڑھنے سے روکتے ہیں، نفل پڑھنا تو عبادت ہے. ہاں، اس عبادت سے زیادہ اہم عبادت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم قرآن کو سمجھو، تم قرآن کی تفسیر پڑھو، تم حدیث پڑھو، تم فقہ پڑھو، تم امت کے لیے ذخیرۂ علم جمع کرو. وہ زیادہ اہمیت تھی. آج کا زمانہ تو کمزوریوں کا ہے، مدرسوں میں بھی دین کی تعلیم میں بھی کمزوریاں بے انتہا زیادہ. ورنہ پرانے زمانے میں استادوں کو سختی کے ساتھ منع کرنا پڑتا تھا، زیادہ تلاوت نہیں کریں گے آپ، پہلے پڑھو. زیادہ آپ عبادت نہیں کریں گے، اشراق نہیں پڑھیں گے، تہجد نہیں پڑھیں گے، تہجد پڑھنے کے بجائے عبادت مطالعہ کرو. یہ ہم پرانے زمانے، جیسے حضور کے زمانے میں حضور کو کمیاں کرانی پڑتی تھی کیونکہ وہ دور جو تھا وہ عبادت کی کثرت کا دور تھا، ہر آدمی چاہتا تھا زیادہ زیادہ میں کروں. جیسے آج کا زمانہ کس چیز میں کمپٹیشن ہے؟ دنیا میں مکان، گاڑی، کپڑے، چیزیں، ان کا کمپٹیشن اچھے سے اچھا، بس دوڑ لگی ہوئی ہے انہی چیزوں کی. حضور کے زمانے میں کمپٹیشن اگر ہوتا تو دین میں نماز کون کتنی زیادہ پڑھ رہا ہے. ہر چنانچہ وہ تھے نا، وہ ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کے ساتھ دوستی قائم کرائی تھی، بھائی چارہ قائم کرایا تھا سلمان فارسی کا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کی اہلیہ کو دیکھا، ام دردا کو، بہت میلی کچیلی غم زیادہ سی حالت. پوچھا کیا بات ہے تمہارا؟ کچھ موڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، کچھ پریشان حال ہو، صفائی ستھرائی ہی نہیں، تمہارا شوہر ہے اس کو نفرت ہوتی ہوتی، تم ذرا صاف ستھرے رہا کرو. اس نے کہا صاف ستھری کاہے کے لیے رہنا ہے، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ کہا نکاح ہونے کے بعد تو شاید آئے ہی نہیں میرے نزدیک. اچھا، تو ابو دردا کو پوچھا جی آپ کا کیا کام کرتے ہیں آپ دن میں اور رات میں؟ کہا لگے کیا، دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو نفلیں پڑھتا ہوں. رات کو نفلیں پڑھا کتنی دیر؟ کہا پوری رات. اور روزے کتنے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مہینے میں 30 دن. لگا اچھا بھائی، کہا یہ تو تمہارا سسٹم صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تمہیں تو کم کرنا پڑے گا، روزے کم کرو، رات کو نماز پڑھنا کم کرو اور اپنی بیوی کے حقوق پورے کرو. اس نے کہا جناب میں آپ کی بات تو نہیں مان سکتا، مجھے تو حضور سے پوچھنا ہوگا. تو آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرے بھائی سلمان مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں نمازیں کم کرو، یہ کہتے ہیں مجھے روزے کم کرو، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس وقت نبی حسن نے فرمایا تھا ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے، تو کم کرایا. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیا. کچھ دنوں بعد انہوں نے دیکھا عمر ابن عاص میں ان کی بہو جو ہے وہ کچھ کم زیادہ سی ہیں. پوچھا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کہہ لگا ہاں ٹھیک ہی ہے اٹھتا بیٹھتا، کہ وہ میرے ساتھ کبھی ملا ہی. اچھا، تو عمر ابن عاص ابا جان حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ عبداللہ ہے میرا بیٹا، اس کا میں نے نکاح کیا تھا، اس کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے. ہمیں کیا ہے؟ کہنے لگے وہ اپنی بیوی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. تو حضور نے بلایا ان کو، بلانے کے بعد فرمایا ہاں جی عبداللہ کیا معمول ہے آپ کا؟ کہنے لگا حضرت کچھ نہیں، رات کو تلاوت کرتا ہوں. کتنی تلاوت؟ کا ساری رات. روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہنے لگا بس مہینے میں 30 دن. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کم کرو. یا رسول اللہ کتنا؟ مہینے میں 10 دن روزہ. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہو گیا، اتنا نہیں، تھوڑا اس میں اضافہ کر دیجئے، اتنا کم نہیں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں مہینے میں 10 دن. کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہو گیا. تلاوت؟ کہا بس رات میں 3 پارے. کہا یا رسول اللہ 3 پارے یہ تو بہت کم، تھوڑا سا زیادہ کر دیجئے. اب وہ زیادہ کروا، حضور کہہ رہے نہیں زیادہ، نہیں تھوڑا سا زیادہ. اچھا چلو اتنا زیادہ کرو. تو وہ ان کا اصرار ہے زیادہ کروانے کا، حضور زیادہ کرنے کو تیار نہیں ہے، مشکلاً ان کے اصرار پر تھوڑا سا اضافہ کر دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ اس وقت کا دور یہ تھا کہ آدمی اعمال زیادہ کرنا چاہتا تھا دنیاوی معاملات میں نبھانا. جیسے ہمارا دور، کیا ہم نماز کو چلتا نبھائیں گے، باقی چیزیں ساری ٹھیک، کپڑے بھی ہونے چاہیے، عمدہ بھی ہونے چاہیے، دھلے بھی ہونے چاہیے، پریس بھی ہونا چاہیے، چمکدار بھی ہونے چاہیے، سلائی بھی عمدہ. تو ہر چیز میں معیار سوائے دین کے، اور ان کے ہاں دین میں معیار، دنیا میں کوئی معیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھٹے پرانے کپڑے پیغام زیادہ پہن کر کے آتے تھے، اور انتہائی اونچے درجے کے سفیروں سے ملاقات کرتے تھے، کوئی گھبراہٹ نہیں. امامہ باندھ کے اس امامے میں بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، کرتا ہے اس کرتے پر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں. چنانچہ عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتا پہن کر تھے، 8 پیبند لگے ہوئے تھے. میں کہا جی تھوڑا عزت کا خیال کریں. حضرت عمر نے فرمایا عزت کپڑے سے عزت ہوتی، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت عطا کی، ان پر ہم کپڑوں سے روب ڈالیں گے، یہ ہمارے کپڑوں سے مروب ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس دین حق ہے، اس دین حق سے یہ مروب ہوں گے. اور وہی عمر ہے کہ روم اور ایران گھبرا جاتا تھا. ایک دفعہ ایک ایرانی آیا، کہنے لگا ہے کون یہ عمر جس سے اتنا روب پڑتا ہے. ایرانی نے رومی، کسی نے کہا وہ باغ میں گئے ہیں، وہ گیا باغ میں تو اتفاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لاٹ ڈنڈا ہاتھ میں تھا، ڈنڈا نہیں تلوار تھی وہ رکھی ہوئی تھی، سر کے نیچے پتھر رکھا اور سو گئے. امیر المومنین سوئے ہوئے، وہ آ کر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، یہی وہ شخص ہے جس کا روب اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ صاحب روم کے لوگ روم میں گھبرا جاتے ہیں اس کا نام سن کر کے، اور ایران میں ایرانی لوگ گھبرا جاتے ہیں اس کا نام سن کر کے. ہے کیا یہ، اتنا معمولی قسم کا آدمی ہے، گھبراہٹ کیوں ہے؟ خیر اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کون ہے آپ؟ وہ کانپنے لگ گیا. یہ جو کب کبھی تاری ہو گئی اس وقت اسے اندازہ ہوا یہ کیا ہے، یہ کس چیز سے کب کبھی تاری، اس کے کپڑوں سے نہیں. تو جیسے آج کا ہمارا زمانہ کیا ہے، ہم چیزوں سے دوسروں پر مروب کرنا چاہتے ہیں. حضور کا زمانہ وہ دین سے دوسروں کو مروب کرتے تھے. اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبادات کی کثرت ہی حضور کو کم کرانا پڑتا تھا، آج کا دور جو ہے وہ تو عبادات کی قلت کا ہے. اور جب وقت وہ آ جائے کہ لوگ عبادت کو کم کرنے کی مزید ترغیبیں دینے لگیں، عبادت کو کم کرنے کی مزید ترغیب، وہ کہنے لگے دین آسان ہے، اے سارا دین ختم کر دیا اور جو بچا ہوا اس کو بھی کہہ رہے ہیں آسان کرو. آسان کرو مطلب اس میں بھی کانٹ چانٹ کرو. کہتا اب سنت سنتی تو ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی چیز نہیں، ورنہ اب بچا کیا ہے، اب اس کو بھی کانٹ چانٹ کر کے ورنہ بچا کیا ہے امت کے پاس؟ ورنہ مسلمان کی حالت یہ تھی، اس کا کوئی لمحہ بھی دین سے باہر نہیں، کوئی لمحہ بھی نہیں، تنہائیوں کی خوشی کے لمحات بھی دین، اور اس کے لیے بھی دین کے احکام، بیت الخلاء کے اندر وہاں بھی دین کے احکام. کوئی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا جو وہ دین کے دائرے سے باہر زندگی گزارتا. اب زندگی کے تمام معاملات سے باہر نکال دیا، اب 10 منٹ نماز کے لیے اس میں بھی کانٹ شانٹ کرو، وہ 3 ہی منٹ رہنے چاہیے. تو اس ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچانا، اور اہل علم کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، اہل تقویٰ کے ساتھ، اور ایسے دوستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا انتہائی قیمتی. بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب اگر میرا ایک ایسا دوست ہے جس دوست کی دوستی کی وجہ سے میں برے راستے کی طرف جا رہا ہوں، تو یہ میرا دوست نہیں ہے، یہ میٹھا دشمن ہے. الاخلاء یوم الدین بعضهم لبعض عدو، یہ دوست قیامت کے دن تمہارے دشمن ہوں گے، تم ایک دوسرے کے دشمن. تو نے مجھے خراب کیا تھا، وہ کہہ رہا تم نے مجھے خراب کیا تھا. الا المتقین، اور وہ دوست جس دوست کی وجہ سے میرے اندر خوبی پیدا ہو گئی، خیر پیدا ہو گیا، وہ میرے حقیقی ہمدرد ہے. ایک میرا دوست ہے جو مجھے سینما کی طرف کھینچتا ہے، ایک میرا دوست ہے جو مجھے آوارگی کی طرف کھینچتا ہے، ایک میرا دوست ہے جو مجھے فیشن کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایک میرا دوست ہے کہ جو مجھے نماز و دین کی طرف کھینچ رہا ہے. حقیقی ہمدرد یہ ہے، وہ میرا ہمدرد نہیں ہے اگرچہ پیارا وہ لگ رہا ہو. اور کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ کیا کریں، اب زبان سے کہنا مشکل ہے نا، دوستی کٹ جائے گی، برا ہوگا، اس کو دل کو ٹھیس لگے گی، اس لیے نبھانا پڑتا ہے. جی ہاں، آپ اس کا نبھاتے رہیے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے کہا آپ رواداری برتتے رہیے تب تک جب تک آپ کو مکمل بے دینی میں پہنچا دے گا. اس لیے اگر ایک آدمی دیندار ہے اور ایک آدمی بے دین ہے، میں اس بے دین انسان کے ساتھ دوستی رکھوں گا صرف ایک شکل میں، جب مجھے یقین ہو کہ وہ میرے اثرات قبول کرے گا تب. اور اگر مجھے ڈر ہوا کہ صاحب میں اتنا مؤثر نہیں ہوں، میں تو خود ہی رنگ پھونکوں، میں اس کا رنگ قبول کروں گا یہاں سے نہیں، تو مجھے دوستی فوراً ختم کر دینی چاہیے کہ صاحب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں سے اثر ڈالوں، میرے اندر کمزوری ہے کہ وہاں کا اثر مجھ پر آ جائے گا، وہاں کا اثر مجھ پر آ جائے گا، اس لیے مجھے ملنا نہیں چاہیے. بہرحال آپ آزاد خوش قسمت ہیں اس معنی کا کہ اس طرح کی مجلسوں میں آنے کا جذبہ بھی ابھرتا ہے، اور جذبہ سلامت بھی ہے، اور استقامت بھی. دین کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے، صحیح کتابیں پڑھتے رہیں گے، اور جذبات مضبوط رکھیں گے، تو اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچا پائیں گے، اور بچا ہی نہیں پائیں گے، ہو سکتا ہے بہتوں کی ہدایت کے بھی ذریعہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ شان ہے.
منتشر قسم کی باتوں کو میرے لیے بھی مفید فرمایا, آپ کے لیے مفید فرمایا, تو ڈاکٹر صاحب نے حکم فرمایا.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا ذا الجود والكرم, يا ذا الفضل والعطاء, يا ذا المن والإحسان. يا الله ہم کو مضبوط ایمان نصیب فرما, یا اللہ صحیح علم عطا فرما, صحیح عمل عطا فرما, اخلاص نیت عطا فرما, یا اللہ ثابت قدمی نصیب فرما, بگڑنے پھسلنے گمراہ ہونے گمراہی کے دلدل میں چلے جانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس بھی ہم کو بہکاتا ہے, ماحول بھی ہم کو خرابی کی طرف کھینچتا ہے, یا اللہ گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے, باہر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے, بازاروں کا, دفتروں کا, کالجوں کا, یا اکرم الاکرمین دوستوں کے سرکلوں کا, ہر جگہ کا ماحول ایسا ہی ہے جہاں یا اللہ برائیاں ہی برائیاں ہیں, گندگیاں ہیں گندگیاں ہیں, بے حیائی ہیں یا اللہ, بلکہ صورت نوبت وہاں آ گئی کہ اللہ بے حیائی جو ہے وہ آرٹ بن کر کے فن بن کر کے مسلط کیا جا رہا ہے. یا اللہ ایسے ماحول میں ہم کو سابقہ بھی نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین یہی وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں تیری توفیق کے بغیر بچنا مشکل ہے. یا اللہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا دین پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لینے مشکل ہیں. یقیناً آج کا دور وہی ہے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جن کے والدین رکاوٹ ہیں اس بات پر کہ وہ دیندار بنے, کتنے ہمارے بھائی وہ ہیں جن کے افسر رکاوٹ بنتے ہیں کہ وہ دیندار بنے, کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی بیویاں رکاوٹ بنتی ہیں کہ اللہ وہ دیندار بنے. یا اللہ دیندار بننا آج کے زمانے میں متعون ہونا ہے, اپنے آپ کو نشانہ بنانا ہے, تخت مشق بننا ہے. ایسے ماحول میں یا اللہ ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما اور دین کی خدمت کے لیے ہم کو قبول فرما. یا اللہ بے شک تو ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم تیرے محتاج ہیں. اللہ کسی کو قبول کر سکتا ہے, کسی کے ذریعے سے بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. یا اللہ تو وہ ہے یا اللہ فلموں میں کام کرنے والے, یا اللہ جس کے ذریعے سے ہزاروں انسان گمراہی اور فحشکاری میں مبتلا ہوتے ہوں گے, تو انہیں اسی کو ہدایت عطا فرمائی اور پھر اسی کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کو ہدایت مل گئی. اور وہ اپنی زبان سے کہتا تھا میں فلاں فلموں میں ناچنے گانے والا شخص ہوں, میری وجہ سے میں پہلے گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا, اب اگر اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی, اے اللہ تو اگر تو اس کو ذریعہ ہدایت بنا سکتا ہے یقیناً تو قادر ہے, ہم کو بھی ذریعہ ہدایت بنا. یا اکرم الاکرمین, یا ارحم الراحمین, قرآن کا صحیح فہم عطا فرما, علم دین کا شوق عطا فرما, اعمال صالح کا دوام عطا فرما, اخلاق زینیہ نصیب فرما. یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی نصرت فرما, یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما. یا اللہ آج کا مسلمان یا اللہ دین کو ویسے بھی چھوڑ چکا ہے, اب تو نام کے حد تک وہ دیندار ہے, لیکن اللہ دنیا کی دشمن قوموں کے نظروں میں اس کا یہ نام کے حد تک مسلمان ہونا بھی برداشت کے قابل نہیں ہے, اور اسی وجہ سے اے اللہ دنیا کی قومیں مجتمع ہو کر کے اے اللہ متفقہ فیصلوں کے ساتھ مسلمانوں پر اے اللہ حملہ آور ہیں. اے اللہ ان کی تہذیب پر, ان کے دین پر, ان کے ملکوں پر یا اکرم الاکرمین ایسے مسلط ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ یہ نام کے حد تک بھی اسلام مٹ جانا چاہیے. یا اللہ اپنے افکار کے ذریعے, اپنی میڈیا کے ذریعے, اپنے اخبارات کے ذریعے, اپنے رسائل کے ذریعے, اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے سے حقانیت اسلام پر اتنا گرد و غبار پھیلایا جا رہا ہے, یا اللہ اس کی حقانیت خود مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئی. یا اللہ تیری صورتحال سب کچھ تیرے سامنے ہے, اس سارے معاملے کو ہم تجھ سے تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. یا اللہ تجھ سے ہی مداوا چاہتے ہیں, تو ہی امت کے ایسے حالات پیدا فرما جس کے نتیجے میں تیری نصرت نازل ہو, علم عام ہو, دین کی حقانیت سب کے سامنے واضح ہو جائے, باطل مٹ جائیں اور حق دنیا کے انسانوں کو مل جائے. یا اللہ دنیا کی قومیں ترقی کی بنندیوں پر پہنچ گئیں, لیکن یا اللہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے پاس حق نہیں ہے, حق ہمارے پاس تھا, یہ حق ہم ان تک پہنچاتے, یہ امانت تھی, لیکن یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں یہ حق ان تک نہیں پہنچ سکا. یا اللہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حق کے دشمن نہیں, یا اللہ اور ہمارے دشمن بن گئے. یا اللہ بے شک اس میں ہمارا قصور زیادہ ہے, یہ حق اگر ہم نے ان تک پہنچایا ہوتا وہ ہم کو اپنا مخلص سمجھتے, اپنے ہمدرد و مشرک جانتے کہ انہوں نے دین حق ہم تک پہنچایا, لیکن اللہ ہم نے اس امانت کے پہنچانے میں کوتاہی کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمارے دشمن اور ہمارے وجود کے بھی دشمن, ہمارے بقا کے بھی دشمن. اللہ ان کو ہمارا باقی رہنا بھی اب گوارا نہیں, اس صورتحال کو بدل دے, دعوت کے ماحول کو عام فرما. اللہ کفر و شرک اور گمراہی اور الہات کی جو محنتیں کھلم کھلا یہ خفیہ ہو رہی ہیں, ساری محنتیں تیرے سامنے ہیں, ان تمام محنتوں کا صدباب فرما. اللہ اور تمام محنتوں سے یا اللہ ان تمام محنتوں کے نتیجے میں پھسلنے اور گمراہ ہونے والے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین ہر شخص کی جائز تمنا پوری فرما. یا اکرم الاکرمین ہم کو ایمانی, علمی, عملی, اخلاقی ہر اعتبار سے اتنی قوت نصیب فرما کہ ہم تیرے دین کی خدمت گزار بن سکیں اور اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنے والے بنے رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک.